بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أصول ضابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر غازمول حفظه الله، إسبيار رسالة كشرح كتر سجاريه. هم چوتھے أصول پر بات کرتے تكفير کے چوتھے أصول کے تعلق سے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر عملی ہے اور کفر جحود ہے. اس طریقے سے شرک کی دو قسمیں، اکبر و اصغر ہے، ظلم ہے، فسق ہے اور جہالت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے بھی بڑے نام ہیں اور اوصاف ہیں، یہ ان کے تعلق سے پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ ان کی دو قسمیں ہیں. یعنی جس نے بھی اس موضوع پر بات کرنی ہے، تکفیر کسی کرنی ہے، تفسیق کرنی ہے، یا جہالت کا حکم لگانا ہے یا شرک کا حکم لگانا ہے، تو اس کو چاہیے کہ حکم لگانے سے پہلے اس اصول کو جان لے کہ کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فسق کی، ظلم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اکبر بھی ہے اصغر بھی ہے، تاکہ اس کے فیصلہ جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہو اور کسی پر ظلم بھی نہ ہو. کیونکہ کفر ایک بہت بڑا جرم ہے، کسی کی تکفیر کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سے جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوتا ہے، یا تو جو کہنے والا ہے اس نے سچ کہا اور جسے کہا وہ کافر ہے دلائل کی روشنی میں، یا اگر اس نے غلط کہا ہے تو جس کو اس نے کافر کہا ہے وہ کافر، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. اتنی یعنی خوفناک جرم ہے یہ. اور ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ اگر بات کرنا چاہے تو علم کی روشنی میں بات کر، ورنہ خاموشی اختیار کرنا اس کے لیے بہتر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم پہنچے تھے اس اصول کو بیان کرنے کے بعد کتاب سے فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر باز رحمۃ اللہ، چند اہم تعلیقات و مختصر شرح میں مسئلے پہنچے تھے. مسئلت اجماع الصحابہ السکوتی یہاں تک پہنچے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مسئلہ اجماع الصحابہ السکوتی، صحابہ کا سکوتی اجماع، اس سے کیا مراد ہے اور اس کی اس موضوع سے، تکفیر کے موضوع سے کیا تعلق ہے اس مسئلے کا؟ شخص فرماتے وہ ہوا ما ثبت بالاستقراء عن الصحابة بلا نكير. صحابہ کرام کا اجماع سکوتی، یہ وہ اجماع ہے جو ثابت ہے صحابہ کرام سے، استقراء یعنی ان کے آثار اور اقوال کو جمع کر کے، تتبع کر کے مختلف کتابوں کے ذریعے سے، مختلف جگہوں سے جمع کر کے اسی موضوع کے تعلق سے. پھر بلا نکیر کے صحابہ کرام کہ اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آیا اور نہ ہی میں نکیر نظر آئی ہے. اس کی مثال شیخ صاحب دیتے ہیں، مثلو یعنی صحابہ کرام اجماع سکوتی کی مثال، مثلو قول عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما، سر عبد الله بن عباس کا قول فی قوله تعالی، اللہ تعالی کی اس فرمان کی تفسیر میں، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال ليس هو الكفر الذي تذهبون اليه، وہ کفر جس کی طرف تم جاتے ہو. تو فی روایت، دوسری روایت میں کفر لا ينقل عن ملة، یہ وہ کفر جو ملت اسلام سے خارج نہیں کرتا. وقد نص على هذا المعنى، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ محمد بن عمر باز رحمہ اللہ، اور اس معنی پر نص کیا ہے الطبری، امام الطبری رحمہ اللہ نے، ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ نے، وابن القیم وغیر من العلماء، تین بڑے علماء کا نام ہے جو سلف منہج پر قائم علماء، امام النجیر الطبر رحمہ اللہ متقدمین میں سے، اور ان کے بعد میں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد خاص امام ابن القیم رحمہ اللہ، ان سے بھی یہ سید عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے ان کی کتابوں میں درج ہے اور موجود ہے، اور ان کے علاوہ بھی کئی علماء نے سید عبداللہ بن عباس کے اس قول کو بیان فرمایا ہے. اور شیخ محمد بن عمر باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد سمعت الشيخ ابن باز مرة يقول، میں نے ایک مرتبہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ اپنی بات خود فرما رہے ہیں شیخ محمد بن باز رحمہ اللہ، کہ القول بکفر دون کفر هو مما ثبت بالاستقراء عن السلف، یقول کفر دون کفر سیدنا عبداللہ بن عباس کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے، فاولئك هم الكافرون کے تعلق سے، اس سے مراد کفر دون کفر یعنی کفر اکبر نہیں ہے بلکہ کفر اصغر ہے، یہ ثابت ہے استقراء سے، عن السلف، سلف سے، صرف صحابہ سے نہیں بلکہ سلف سے یہ ثابت ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس کے اس قول کو بار بار دہراتے تھے، وہ کئی سلف سے عبداللہ بن عباس کا قول ثابت ہے. کنہ یقول ھذا اجماع، محمد بن عمر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ ابن باز کے قول سے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ فرما رہے کہ اس پہ اجماع ہے، یعنی عبداللہ بن عباس کا قول جو ہے اس پہ اجماع ہے. یہ قاعدہ ہے، بڑا پیارا قاعدہ اس موضوع کے تعلق سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ما ثبت اجماع لا يحتاج البحث في السند، جو اجماع ایسی چیز ثابت ہو جاتا ہے، جو مسئلہ اجماع ثابت ہو جاتا ہے پھر سند کی کھوج نہیں کی جاتی، نہ سند کو دیکھا جاتا ہے. سند کو تب دیکھا جاتا ہے جب مسئلے میں اجماع نہ ہو. مثل شیخ صاحب مثال دیتے ہیں کہ اجماع جب ثابت ہو گیا اب سند کی کیا دیکھنا ہے کہ ثابت ہے کہ نہیں، اجماع کافی ہے. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں لا يضر الحديث المتواتر ورود بأسند موضوع، وہ متواتر حدیث اگر مل جاتی ہے اور بعض اس کے ایسے اسناد موجود ہیں جن میں جو موضوع ہیں، کذاب راوی کہیں پہ مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے اتنے متواتر حدیث کہ اس کو انگنت انہوں نے روایت کی ہر طبقے میں. اب یہ جو ہمیں کہیں سے ایک سند ملی ہے جس میں کذاب راوی یا موضوع روایت ملتی ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ موضوع روایت ہے یا تواتر کو دیکھیں گے ہم؟ اور کیا ہم دیکھیں گے سند میں کذاب راوی تو سند کو دیکھنے ضرورت پڑے گی ہمیں؟ نہیں، کذاب ہے نہیں ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ اب متواتر ثابت ہو گیا ہے، اب باقی طرف ہم دیکھیں گے نہیں. کیونکہ جو متواتر ثابت ہے اس میں اتنی راوی ہونے، جو ثقات راوی ہیں اتنی روایت کیا ہے کہ ہر طبقے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صاحب الکتاب تک جتنی بھی راوی ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ ثقات، اور ایک سے زیادہ ان گنت لوگوں نے روایت کیا ہے. جیسا کہ متواتر روایت کے ثابت ہونے کے بعد سند کو نہیں دیکھا جاتا، اسی طریقے سے اجماع ثابت ہونے کے بعد سند کو نہیں دیکھا جاتا. یہ قاعدہ ہے، یہ واضح ہے. یہ بات کیوں، یہ قاعدہ کیوں شخص نے بیان فرمایا؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا سر عبداللہ بن عباس سے یہ بات ثابت نہیں ہے، متواتر تو نہیں ہے نا، اثر ہے، صحابی کا اثر ہے. ابن طبری نے روایت کیا ہے، ابن کثیر نے روایت کیا، بس دو لوگ روایت کیا، تم لوگوں نے کہا یہ اجماع ہے اس کے اوپر. اجماع شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں استقراء سے، تتبع سے پتہ چلا ہے کہ صرف یہ دو نہیں ہیں، وہ نہ ابن تیمیہ ہے، صرف ابن القیم ہے، صرف متقدمین جو سلف ہیں ان سے یہ ثابت ہے. عبداللہ بن عباس کے اس قول کو بیان کرتے تھے، جیسے کہ ان کتاب میں بھی آپ دیکھیں کئی سلف کے اقوال موجود ہیں، اسے درس میں بیان کر چکا ہوں سلف کے اقوال اس موضوع کے تعلق سے، عبداللہ بن عباس کے اس اثر کو انہوں نے کس طریقے سے نقل کیا ہے اور صحیح سمجھا ہے. ایک اور قاعدہ ہے جو حقیقی غلط فہمی ہے، اس کے جواب ہے. قال ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان ورود لفظ الكفر، لفظ الكفر المعرف بالالف واللام يراد به الكفر الاكبر. اور یہ قاعدہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ کسی نص میں الکفر الف لام کے ساتھ جو معرف ہے لفظ جو ہے، اس سے مراد کفر اکبر ہوتا ہے. جب کسی نص میں الکفر کا لفظ آپ دیکھیں، قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، نص کہتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو. جب کسی نص میں آپ کو کفر کا لفظ الف لام کے ساتھ الکفر معرف الف لام کے ساتھ نظر آتا، اس کا مطلب ہوتا ہے کفر اکبر. تو مخالفین نے کہا جب یہ قاعدہ موجود ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ تم لوگ اس قاعدہ کو مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس سے یہ دلیل، اس آیت میں یہ دلیل موجود ہے کہ کفر اکبر ہے، کیونکہ یہ قاعدہ تم لوگ کے نزدیک بھی صحیح ہے. ابن تیمیہ کا قاعدہ جو ہے، شیخ ابن عمر بازو رحمۃ اللہ فرماتے ہذا غیر صحیح، یہ بات صحیح نہیں ہے، تمہارا یہ استدلال جو ہے پھر بھی غلط ہے. اور ابن تیمیہ کا قاعدہ کے مخالف بھی وہ کیسے، آئے دیکھتے ہیں. جواب، چار جواب شیخ صاحب نے دیے ہیں. نمبر ایک، لوجود الاختلاف بین کلمۃ الکفر والکافرون. سب سے پہلا جواب کہ الکفر اور الکافرون میں دونوں لفظوں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. الکفر صفت ہے اور الکافرون جمع کافر کا جو اسم فاعل ہے. تو دوسرا پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ایک تو لفظ اختلاف ہے، پھر اختلاف کیا ہے لفظ کا، شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن المراد بالکفر فی القاعدہ هو ما كان في كلمة الكفر وهي صفة. ابتداء قاعدة معروفة، الف لام صفة کے ساتھ لگ جاتا ہے الكفر، یہ عموم کے لیے ہوتا ہے. ودخول الف لام تعمم هذه الصفة، الف لام سے یہ صفت ان تعمم وجهات عام وجهات سب کے لیے. وما كلمة الكافر فهي اسم فاعل، وتعني وصف ذواته بصفة الفعل. اسم فاعل سے مراد وصف ذواتی ذات جس نے یہ فعل کیا ہے، یہ صفت اسی کے اندر ہے، کسی اور کے اندر نہیں. قارے قرأت کرنے والا، کیا سب قارے ہیں؟ نہیں، ایک قرأت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. فاعل ایک جو فعل کرتا ہے، الفعل سب کرتے ہیں جس نے فعل کیا ہے. تو دونوں میں فرق ہے، الکفر اور الکافر اور الکافرون میں. وذکر هذه الفائدہ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقاته على رسالة الشوكاني إقامة الأساطين في حكم الدخول على السلاطين. وبني بياري بات جو بہت کم علماء بیان کرتے ہیں، اور آپ کو اکثر صرف علماء نظر آئیں گے الحمدللہ اس راستے پر، کہ ایک فائدہ تو بالکل بڑا پیارا فائدہ ہے، الکفر اور الکافرون کے دونوں لفظوں میں. اب خود شیخ محمد عمر بازم رحمۃ اللہ پی ایچ ڈی ہیں، ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں، عالم ہیں، لیکن علمی امانت دیکھیں آپ، یہ فائدہ جب بیان فرمایا ہے، الکفر اور الکافرون کا جو فرق بیان فرمایا ہے، جہاں سے انہوں نے پڑھا ہے اب یہاں پر وہی بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ فائدہ جو ہے اس کا دیکھیں، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کیا ہے، امام شوکانی کی رسالہ کے تعلیقات کرتے ہوئے، یعنی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے امام شوکانی کا معروف رسالہ اقامۃ الاساطین فی حکم دخول علی السلاطین، اس کے انہیں شرح مختص شرح تعلیقات کی ہیں، اس میں یہ ذکر فرمایا ہے اس بدعت کا قاعدہ کا، اور پھر جواب بھی دیے الکفر و کافروں میں کیا فرق ہے. تو شیخ محمد عمر مازمون رحمہ اللہ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قاعدہ جو ہے میرے علم میں اضافہ ابن عثیمین کے اس قول سے ہوا الحمدللہ. تیسرا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں الوجود قول عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ انه کفر دون کفر والصحابہ عالم باللغۃ وقواعد النحو والصرف من غیرهم. تیسرا جواب یہ ہے، یعنی تمہارے استدلال ہے ہی غلط، فاولئک کافر کفر اکبر اس سے مراد ہے، کیونکہ جو حزبی ہیں تکفیری ہیں وہ قرآن کو کفر و فتح کیوں لگاتے ہیں، تکفیر کیسے کرتے ہیں؟ سب سے بڑی دلیل آیت کریمہ ہے، یہ تو قرآن اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے، یا طواغیت ہیں یا کافر ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا، کہاں فرمایا ہے؟ سورۃ المائدہ کس آیت میں، کہاں پہ؟ فاولئک هم الکافرون من انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اللہ خود فرمایا کافر ہیں. اور ابن تیمیہ قاعدہ بھی خود بطور دلیل پیش کرتے ہیں، ابن تیمیہ نے خود فرمایا ہے الفلام کے ساتھ کفر کے ساتھ لگ جائے تو کفر اکبر ہے، جب کہیں سے دلیل نہیں، یعنی نہ تو ان کو نصوص کی سمجھ آئی ہے، نہ عبداللہ بن عباس کے قول کی سمجھ آئی ہے، نہ اجماع کو سمجھ میں آتا ہے. ابن تیمیہ قاعدہ کو لے کہتے ہیں کہ الفلام کے ساتھ الکفر، اچھا کفر کافروں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں تو فرق ہے، تب تو اب دلیل نہیں بنتی نا. اس لیے ہر اعتبار سے دیکھا جائے ان کا یہ دلیل جو ہے بالکل نہیں بنتی. اور سب سے اہم بات جو ہے جیسا فرماتے ہیں، یہ کافر سن عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کفر دون کفر، اب تم زیادہ سمجھنے والے ہو الکافرون کو، یہ حبر ہذ الامہ سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں قرآن مجید کو، الکافرون سے کیا مراد ہے، کیا خیال ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کفر دون کفر، کفر اکبر نہیں ہے، کیونکہ یہ سبحان اللہ، دیکھیں انصاف دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ کفر اکبر ہے، اس کا مطلب ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نازل کر فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا، چاہے وہ حاکم محکوم ہو، کافر ہو گیا. وہ پتہ ہے مسلم کتنی دفعہ نافرمانی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتا ہے فیصلہ کرتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے نا، جو حرام کھاتا ہے، جو سود کھاتا ہے، فیصلہ کیا پھر سود کھایا کہ نہیں؟ اچھا اللہ تعالیٰ نازل کر فیصلے کے خلاف فیصلہ یا مطابق فیصلہ ہے؟ خلاف ہے، کافر ہو گیا. اس لیے کبیرہ گناہ مرتکب کافر یہ مجبور ہو گئے تکفیر پر، جو خوارج ہیں جب اپنے اصول ایسے بنا لیے، اب ان سب راستے بند کر دیے انہوں نے، اب تکفیر لازم آتی، کیوں؟ جب یہ کہہ دیا کافر کفر اکبر ہے، وہ یہ بھی پتہ ہے کہ یہ صرف حاکم کے لیے نہیں سب کے لیے ہے، تو پھر جو باقی لوگ کبیرہ گناہ کرنے والے فیصلہ کر دیتے پھر گناہ ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں گناہ ہوتا نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے سہون ہو جائے تو الگ ہے، اس کی معافی ہے. عمدن جو بھی گناہ کرتا ہے فیصلہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں اس میں جو قواعد کتنے خوبصورت اور پیارے ہیں، اور کیسے ثابت قدمی ملتی ہے. سید اللہ بن عباس کا قول ہمارے لیے کافی ہے، وہ ایسا فرماتے ہیں انہ کفر دون کفر، کہ اس آیت کریمہ سے کافروں سے مراد کفر دون کفر، کفر اکبر ہے، کفر اصغر ہے. والصحابہ اعلم باللغۃ وقواعد النحو، اور صحابہ کرام سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں عربی گرامر قواعد اور نحو کے، وہ صرف اور صرف کے علم کے بغیر ان سے ان کے علاوہ دوسروں سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ حبر هذه الامة، یعنی کوئی عام صحابی بھی نہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ علمہ التأویل، کہ اللہ تعالیٰ سر عبداللہ عباس کو علم التأویل کہ علم عطا فرما، قرآن کی تفسیر کہ علم عطا فرما. سبحان اللہ. اچھا، اس سے بڑھ کر جواب، چوتھا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں، لوجود اجماع الصحابة فی هذه المسألة، اجماع سکوتی، اس مسئلے میں صحابہ کا اجماع موجود ہے. کہاں پہ اجماع ہے؟ اجماع سکوتی موجود ہے، کیونکہ یہ تو صحابی صدر عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے، یہ ثابت کوئی نہیں کر سکا کسی صحابی نے مخالفت کی ہو. کتابیں موجود ہیں، دیکھ لیں، کہیں پر کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کسی صحابی نے کہا ہے کہ کفر اکبر ہے، کفر اصغر نہیں ہے، اور صدر عبداللہ بن عباس مخالفت کی ہو. اس میں اجماع سکوتی ہے اور اجماع مؤخرین ہے، سب سے پہلے قرآن اور سنت ہے، وحی ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس معتبر. جو اجماع کی دو قسمیں، اجماع حقیقی ہے اور اجماع سکوتی بھی، اجماع قسموں میں سے ہے. یہاں پر صحابہ کرام کا اجماع سکوتی ہے، اور صحابہ کا اجماع، اجماع کا سب سے بلند ترین درجہ اجماع کا ہے. اجماع سے کیا مراد ہے؟ کسی زمانے میں سب سے بہترین زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ صحابہ کرام کا زمانہ ہے. خیر الناس قرنی، اس زمانے جو اجماع ہوا وہ سب سے زیادہ معتبر اجماع ہے. سبحان اللہ. اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، اس قاعدے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، فائدہ یہ ہے کہ طالب العلم بتمسک بالآثار یغلب النحاۃ وغیرہ. جب طالب علم آثار صحیح جو سلف کے اقوال اور آثار ہیں، قرآن و سنت اور آثار کو مضبوطی سے جب تھام لیتا ہے، تو پھر وہ جو عربی گرامر کے ماہرین ہیں، نحات ہیں، ان پر بھی غالب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو بات صرف عربی گرامر علم کی طاقت کی نہیں ہے، اصل بات آپ کے عقید و منحج کی ہے. اگر منحج سلف پر کوئی شخص قائم ہے اور اس عقیدے کے اصول اور منحج کے اصول آتے ہیں اور اپنے علم میں مزید ترقی بھی کر رہا ہے، جد و جہد بھی کر رہا ہے، اور عربی میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے یا نحو میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، تو یہ غلطی غیر معتبر ہوتی ہے. اصل بات عقید منحج کی ہوتی ہے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عقید منحج کو ایک طرف کر دیتے، باتیں کرتے ہیں. اور یہ بڑی خوشخبری ہے، بتاؤں میں آپ کو، دور حاضر میں مجھے نظر آ رہا ہے، الحمدللہ بڑے دور سے میں دیکھ رہا ہوں، کہ منحج السلف آج ہمارے ملکوں میں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے. حقیقت دعوے کی بات نہیں ہے، آج ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں، جوان ایسے موجود ہیں جو آج سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے اور کہتے ہیں، یہ کتابیں ہمیں پڑھاتے کیوں نہیں ہو تم لوگ، یہ کتاب پڑھاؤ، یہ کتاب پڑھنی چاہیے، مشورے دیتے ہیں. سبحان اللہ. عقیدے کی کتابیں اصول السنہ احمد بن حنبل یہ پڑھائے ہمیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، منہج کے تعلق سے ہمیں کچھ سکھائیں، امام بربہاری کی شرح السنہ ہمیں پڑھائیں، اور ترجمے کے بار بار ڈیمانڈز آ رہی ہیں. الحمدللہ، خوشخبری ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آج لوگوں میں بیداری پیدا ہوگی الحمدللہ، کہ دعوے دار بہت ہیں، حقیقت منہج سلف پر قائم کتنی لوگ ہیں، ان کی دعوت کو دیکھ لیں. میں نے کہا ہم ہمیشہ تربیت بولتی ہے، اخلاق بولتے ہیں، آپ کا علم بولتا ہے، آپ جو عمل کرتے ہیں جس راہ سے چلتے کسی چھپا نہیں سکتے، آپ حلقے احباب آپ چھپا نہیں سکتے، آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے. لوگ جو بھی کہ اس پہ طرف دھیان نہ دیں، آپ ادھر نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں یہ سبیل المؤمنین ہے کہ نہیں. اگر سبیل المؤمنین ہے تو لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، کہ لوگ جب تک نہیں کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، لوگ نہ کبھی مانیں گے نہ کبھی خوش ہوں گے، وہ چھوٹی سی بات کو پکڑ کے اتنی بڑی بات کر لیں گے، بڑا پتنگا بنا لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے رب کو، اپنے رب کو جواب دینا ہے، یہ راستہ سلفیت کا راستہ ہے حقیقتاً کہ نہیں، دھوکہ کسی کو نہ دے، دیکھے بھی کسی کی طرف نہیں. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، اور بار بار میں قسم اس بات پہ کھاتا ہوں، میں جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ منہج سلف اللہ اس کے لیے آسان کر دے، اور اس کے لیے ایسے علم و طلاب علم اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس سے یہ منہج وہ سیکھ لیتا ہے, وہ سیکھ رہا ہو, واللہ اس جیسا شخص دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. علم کے دعوے دار بہت ہیں, اور دنیا میں دیکھیں یونیورسٹیز ہیں, جامعات ہیں, کلیات ہیں, مدارس قائم ہیں, علماء کتنی ہیں. اور عجب بات یہ ہے کہ مدرسے سے نکلتے ہیں اکثریت کے بعد, سب نہیں, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, حزبیت کے شکار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تحزب کیوں موجود ہے؟ یہ گروہ بندی کیوں ہے؟ جماعتیں کیوں موجود ہیں آج؟ کل تک ہم یہ ہمارا رونا یہ رونا تھا کہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, صوفی ہیں, رافضی ہیں, خارجی ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. میرے بھائی آج الحدیثوں کو اپنی جماعتیں ہیں کہ نہیں؟ یہ تفرقہ ہمارے اندر کیوں آیا ہے اور کب آیا ہے پتہ ہے؟ کیوں آیا؟ شیطان تو نہیں چھوڑے گا نا, شیطان کبھی حق پہ جمع نہیں ہونے دے گا, یاد رکھے. لیکن ہماری بھی کوتاہی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے آخر خلل کہاں پہ ہے؟ جب تک یہ خلل ٹھیک نہیں ہوگا مرض کا علاج کیسے ہوگا؟ مجھے بتائیں خلل کہاں پہ ہے؟ علم اور تعلیم میں خلل ہے, بنیاد میں خلل ہے. دیکھیں میری بات تلخ لگتی ہے, لگنے دے, لیکن حق, واللہ حق بات یہی ہے. نظام تعلیم دیکھ لیں, کتاب و توحید پڑھتے کیسے پڑھتے ہیں؟ اصول اثر کہتے ہیں, اصول اثر پڑھی ہوئی ہے, کتاب و توحید پڑھی ہوئی ہے. اصول اثر کتاب و توحید جو ہے حبیب جعفری نے پڑھی یہاں پہ سعودی عرب میں, حبیب جعفری کو جانتے ہیں آپ لوگ, اس نے بھی پڑھی ہے یہاں پر. سعودی عرب میں جو شخص تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں کے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں, اصول ثلاثہ, قواعد اربعہ, کتاب التوحید, یہ لازمی پڑھتے پرائمری سے لے کے ایف ایس سی تک, بارہویں کلاس تک یہ پڑھتا ہے. دعوت کیا ہے اس کی؟ کیا کافی اس کا پڑھنا؟ پڑھا تو اس نے بھی, اس نے امتحان بھی دیے ہوئے. میرے بھائی پڑھنے اور پڑھنے میں فرق ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں صرف کان کی حد تک, آنکھوں کی حد تک, اور بعض لوگ پڑھتے ہیں اپنے دل تک لے کے جاتے ہیں بات کو, حق ادا کرتے علم حاصل کرنے کا, اور پھر اس میں عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں. یہی منہج الانبیاء ہے, فی الدعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی. آج لوگ اس سے غافل ہیں, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بات کرتے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا فتنے کی باتیں کرتے ہیں؟ فتنے کی, اللہ کے لیے مجھے بتائیں, فتنے کی باتیں ہیں؟ کسی مرض کا علاج کرنا فتنہ ہے؟ ڈاکٹر کسی مرض کا علاج کرتے ہیں, ابھی وائرس آیا نہیں ہے, پہلے سے آہستہ آہستہ نیوز شروع ہو جاتی ہے, بریکنگ نیوز, بھائی ایک وائرس آیا ہے, ڈینگی وائرس فلان جگہ پہ ہے, دو مریض اس میں مبتلا ہے, تو آپ دیکھتے پوری دنیا کی کھڑی ہو جاتی ہے. کوئی ڈاکٹر کو منع کرتا ہے؟ کوئی دعائیں دیتے ہیں خوشی سے, پھر پتہ بھی چل, نیوز چینل چل شروع ہو جاتے ہیں, اس پہ روک تھام کے لیے, یہ ایسے روکنا ہے, علاج کیسے کرنا ہے, مچھر کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ جب آپ شریعت دین کی بات کرتے ہیں, علم کی بات کرتے ہیں, اور وہ غلطی سامنے, میرے بھائی نتیجہ ہمارے سامنے ہے, تفرق بازیاں, یہ گروہ بندی ہمارے سامنے ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, صرف پاکستان میں 10 اہل حدیث جماعتیں اور جمعیتیں, 10, سب کے امیر الگ ہیں, صرف سب پتہ کسی پہ جمع ہے سارے, کہتے ہیں ہم قرآن سنت کی بات کرتے ہیں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن سنت بات کرتا کون نہیں مجھے بتائیں. 73 فرقے حدیث, 73 فرقوں کے حدیث دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں بٹ جائے گی, سارے سارے جنوں میں سوائے ایک فرقے کے جنت میں جائے گا. اللہ کے لیے مجھے بتائیں, جو 72 فرقے 73 میں جنت میں نصیب ہو رہے ہیں, یہ قرآن حدیث کی بات نہیں کریں گے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ الگ بات ہے, تعویل کرتے, تحریف کرتے ہیں, ضعیف من گھڑت مغو حدیث, حدیث کی بات تو کرتے تو ہے نا. تو یہ کیا امتیازی درجہ ہے کہ ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں؟ واللہ یہ قید لازمی, جیسے حدیث میں قید آئی ہے. بات صاحب نے عرض کی, کون سا گروہ اللہ کے رسول وسلم جو نجات پانے والے فرقہ ہے؟ قالہم الجماعہ, ایک روایت میں آئے کہ جماعت ہے, ابو داؤد کی روایت میں, دوسری روایت میں, ترمذی کی روایت میں کیا آیا ہے؟ علماء انا علیہ واصحابی, میں میرے صحابہ ہیں. واللہ علماء البانی کی بات اگر سونے سے پانے کی سے بھی لکھیے واللہ کم ہے. فرمایا علماء انا علیہ یہ وحی ہے, قرآن اور سنت ہے, واصحابی یہ قید ہے, اور یہ قید لازمی ہے کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے. واللہ قسم کھا رہا ہوں آج یہ جماعتیں ساری دین کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا, واللہ یہ سب فتنے ختم ہو جائیں گے اور یہ گروہ بندی بھی ختم ہو جائے گی. اصل وجہ کیا ہے اختلاف کی؟ کہ ہمارے فہم ایک جیسے نہیں ہے, ہماری سمجھ ایک جیسے نہیں ہے. کہتے ہیں وہ صحابہ کرام بھی اختلاف کرتے تھے, واللہ جو یہ بات کو اس کو شرم نہیں آتی جو بات کرتا ہے. صحابہ کرام کا عقیدے میں کوئی اختلاف تھا؟ توحید میں اختلاف تھا, سنت میں اختلاف تھا, اتباع میں اختلاف تھا, اللہ تعالیٰ اسماء و صفات میں اختلاف تھا, عقیدے کے کس امور میں, کن اصول میں اختلاف تھا صحابہ کرام کا؟ فروعی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے, اگر میں پھر بار بار اگر ہمارا بھی ہوتا ہے آج کے دور میں تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. دلائل کی روشنی میں اگر کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے فروع مسائل میں تو اس پر خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے, جیسے کہ صحابہ کرام خاموشی اختیار کرتے تھے. ہم خاموشی اختیار نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے نبی میں تو صحابہ کرام کا عقیدے کے اصول میں کہاں پہ اختلاف ہے. آج کوئی رافضیت کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی خوارج کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی دواعش کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی تصوف کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور عجیب خلقت کھچڑی پکی ہوئی ہے. کوئی سلفی صوفی ہے, کوئی قطبی سلفی ہے, کوئی بطنی سروری سلفی ہے. یہ کہاں سے سلفیت ہے, کہاں کی سلفیت ہے؟ اللہ کے نبی مجھے بتائیں یہ سلفیت ہے. حقیقت قطبیت ہے, سروریت ہے اور صوفیت ہے. سلفیت تو صرف ایک بہانہ ہے, ایک پردہ جس کے پیچھے وہ چھپ رہے ہیں. تعجب کیسے سلفیت ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے اپنے دل پاک رکھے, صاف رکھے, اور واللہ ہم پھر سے جمع ہو سکتے ہیں. مسلک علیہ حدیث یہ حق مسلک ہے, یہ سلفیت کا راستہ ہے. آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر بندہ پر کرسی پہ بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حق میں, باقی سب غلط ہے. ہماری جماعت جماعت الام کی قائم مقام ہے, سب کو چاہیے کہ ہماری آ کے بیعت کریں, ہم امیر تسلیم کریں. وہ کہتے نہیں ہم ٹھیک ہے وہ غلط, وہ کہتے نہیں ہم ٹھیک ہے وہ غلط ہے. کب تک یہ چلے گا؟ اللہ کے لیے مجھے کب تک یہ چلے گا؟ اللہ کے لیے اپنے دل صاف رکھے اور اس منہج کو صحیح سمجھیں, اپنے نظام تعلیم پھر سے درست کریں. صرف کتاب پڑھنا نہیں ہوتا, صرف کتاب پڑھانا نہیں ہوتا, اصل بات ہے اس کتاب کو اپنے دل میں کیسے بسانا ہوتا ہے. جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے دل میں اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے, ہم اس میں سے سمجھ کیا رہے ہیں, ہماری زندگی اس کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے. واللہ اگر ہماری زندگی اس علم کے مطابق ہوتی ہے ہماری گروہ بندی نہ ہوتی. صحابہ کرام کتنے گروہ ہوتے ہیں مجھے بتائیں, بتا سکتے ہیں سلف کے کتنے گروہ ہوتے ہیں؟ اگر اختلاف ان کا بھی تھا تو گروہ تو بتائیں کتنی جماعتیں تھیں صحابہ کرام کی. سوتے ان کا اختلاف نہیں تھا, وہ اختلاف ان مسائل میں جس کی وجہ سے گروہ بندی ہوتی ہے وہ مذموم اختلاف ہے. آج امت میں وہ موجود ہے, خصوصاً حدیثوں میں بھی اختلاف موجود ہے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کے لیے اپنے دل پاک رکھیں, صاف رکھیں, اپنے نظام تعلیم کو دیکھیں, اس کو درست کریں اور صحیح منہج السلف جو ہے, بات کرنا آسان ہے عملا کر کے دکھائیں, اپنے نظام تعلیم کو پھر سے ریوائز کریں, دیکھیں کہاں پر خطا ہوئی ہے, کہاں پر. واللہ کے بعض جدید علماء نے, بڑے علماء نے خود گواہی دی ہے کہ ہم نے توحید آ کے سعودی عرب میں آ کے سیکھی ہے. تو وہاں پر کیا کرتے رہے پاکستان میں اتنے سال؟ یہاں پر توحید سیکھی تو وہاں پر کیا سیکھا ہے؟ اصل توحید یہاں پر ہم نے آ کے سیکھی ہے. بعض کہتے ہیں اصل منہج ہم نے یہاں پر آ کے سیکھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پر کوئی تعلیم نہیں ہے, میں یہ نہیں کہ وہاں پر کوئی علماء نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام میں جو خلل ہے نظام تعلیم میں, اس کو ٹھیک کرے, اللہ کے لیے اس کو ٹھیک کرے. یعنی یہاں تک اختلاف پہنچ چکا ہے, آج کی بات ہے. مسئلہ کس نے پوچھا ہے مجھ سے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ کہاں پہ رکھنے چاہیے, سینے پہ رکھنے یا چھوڑے دینے چاہیے؟ اور ایک ساتھی بیچارہ پریشان ہے, کافی تک میں 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, بار میسج کرتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ سینے پہ رکھنے ہیں, ہم نہیں رکھتے سینے پہ, نہیں رکھنے چاہیے, کیوں کرتے ہیں وہ, اس میں سختی کرتے ہیں ہمارے بعض ساتھی, کہتے ہیں نہیں رکھنے چاہیے یہ بدعت ہے, بعض میں بدعت کہا ہے. اللہ کے بندے یہ کوئی مسئلہ ہے اختلاف کا؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ جمع اسلامی مدینہ کے دین رہے ہیں, اور اسی زمانے میں علامہ البانی بھی جامعہ میں آئے. اب دیکھیں ذرا علم کی بات دیکھیں آپ. علامہ البانی کے یہ فتویٰ ہے اس مسئلے میں کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے, سینے پہ نہیں باندھنے چاہیے ہاتھ کو. اور ان کے دلائل کے پاس ہیں, قوی دلائل ہیں, کوئی شک نہیں ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھنے چاہیے اور ان کے دلائل بھی قوی ہیں. اور مزے کی بات ہے سب کے دلائل ایک ہیں. علامہ البانی نے فتوے میں یہ فرمایا ہے کہ جس نے ہاتھ سینے پر باندھا اس نے بدعت کی ہے, یعنی ہاتھ سینے پر باندھنا بدعت ہے, سوری, جس نے یعنی سینے پر ہاتھ باندھنا بدعت ہے, یہ علامہ البانی کا فتویٰ ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کو خبر پہنچی کہ بھائی علامہ البانی کا یہ فتویٰ ہے کہ جو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں یہ بدعت ہے. شیخ بن باز نے بڑے پیارا خط لکھا, یہ خط مجموعہ فتح میں موجود ہے, میں اس کا ذکر پہلے کئی درس میں بھی کر چکا ہوں. پیارا خاطر کہ فضیلت الشیخ اور اس طریقے سے تعریفی باتیں اور ان کا علم کی یعنی قدردانی اور یہ سب باتیں کرتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ بدعت ہے, اس پہ نظر ثانی کیجیے, ایک اختلافی مسئلہ ہے اور دلائل کی روشنی میں مختصر سا بڑا پیارا سا خط ہے یہ بیان کیا. یہ نہیں کہا کہ اچھا تو بدعتی کہتے ہو تو کہنے والا خود بدعتی ہے, یہ کہاں بدعت ہے, اس کے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے, کیوں اسے بات بغیر علم کے کرتے ہو, کیوں فطرہ کی باتیں کرتے ہو, کیوں شباب میں بھی فطرہ لے کے آئے ہو, نیا لوگوں کو متنفر کر دیا نماز سے, لوگوں میں جھگڑا کر دیا, جوان آپس میں لڑ رہے ہیں. نہیں واللہ, مزے کی بات ہے کہ علامہ البانی سے بماز کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اقتدا میں نماز پڑھتے تھے, فتویٰ دیتے کہ فتویٰ کیا تھا اسی بات بادنا کیا ہے بدعت ہے, کہ علامہ بدعت کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. نہیں واللہ کبھی بھی نہیں, اس مطلب یہ کہ تبدیع نہیں کرتے تھے شیخ بباز کی. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ دونوں میں فرق ہے. یہ کہنا کہ یہ فعل بدعت ہے اور یہ فعل بدعتی ہے, قاعدہ یاد ہے کہ نہیں؟ قاعدہ یاد ہے. وہ جانتے کہ ان کے پاس بھی دلائل ہے اور دلیل کے روش میں کوئی شخص اختلاف کر کے وہ عمل کرتے بدعتی وہ نہیں ہوتا. آج یہ دیکھیں کہتے اتنی سختی کر رہے ہیں ہمارے اوپر کہ کیوں ایسے کرتے ہو کہ ہاتھ بالکل چھوڑ دینے چاہیے, بدعت ہے, تم بدعتی ہو جاؤ گے, تم بدعتی ہو, علماء نے کہا ہے تم بدعتی ہو شیخ. اور اچھا جس عالم کو فتویٰ دیتے ہیں وہ خود شیخ بباز پیچھے نماز پڑھتے ہیں, وہ کہتے بدعتی ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون, اللہ کے لیے علم حاصل کرو اور علماء کے اخلاق دیکھو. اخلاق کی بات آ گئی, امام ابن مفلح اداب شرعیہ میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل کے حلقے میں 5000 لوگ آتے تھے, احمد بن حنبل کے حلقے میں طلب علم 5000 تھے, 500 لکھتے تھے حدیث, لکھتے علم حاصل کرتے تھے اور باقی اخلاق سیکھنے آتے تھے. سبحان اللہ, طالب علم کتنی تھے؟ 500, یہ طالب علم تھے, باقی کیا تھے؟ باقی امام صاحب سے صرف اخلاق سیکھنے آتے تھے. آئے ہم پتہ نہیں کیسا طالب علم ہے, نہ تو علم کا پتہ ہے نہ اخلاق کا پتہ ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ارے کہیں تو کچھ کرو نا, کم سے کم علم تو حاصل ٹھیک طریقے سے کرو نا, اخلاق خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. نہ علماء سے ہم نے صحیح علم حاصل کیا ہے, نہ ان کے ہم نے اخلاق لیے ہیں, سے بات کرنا جانتے ہو جھگڑنا جانتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.